ونبيه المجتبى وأمينه إلى وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأخرج البخاري رحمه الله في الجامع الصحيح عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم وكذا أخرجه ابن ماجه والنسائي والترمذي وكثير من المحدثين وأخرج مسلم رحمه الله في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال كلام الله بدنيا صد هزارس ولي إن جاء جبرا آشكارس او نبوت پا محمد باندے تمام شو نشت پسل محمد انبیاء تیرے ضمیر پر اگر نہیں نزول کتاب گرہ کشاہ نرازی نصاحبے کشاف اللہم صل وسلم علی عبدک و رسولک محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک و صل وسلم علیہ گرامی قدر علماء عظام مشائخ کرام اور ہمارے معززین مہمانان اور درس کے شرکا طلباء فضلاء اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے حضرات اور ہماری بہنیں جو اس خیر کی نشست میں شرکت کے ارادے سے تشریف لائے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر جس میں پڑھایا جائے گا اس کی ایک نشست ہے 13 سال سے اللہ تعالی نے اپنے خاص فضل و عنایت سے یہ توفیق رفیق فرمائی ہے اور یہ سلسلہ شروع ہے اس سے پہلے میں مجلس مناظرہ پڑھاتا تھا مبتدین اور مبتدین کے خلاف تو اس میں مقامی انتظامیہ کو بعض پیچیدگیاں پیش آیا تھی اس کے بعد میں نے خواب دیکھا اور بعض ساتھیوں نے مشورہ بھی دیا اور خود بھی غور کیا تو یہ سارا کام قرآن کریم میں سب سے بہترین طریقے سے ہو سکتا ہے قرآن شریف تو دونوں جہانوں کا سرمایہ ہے دنیا میں ہدایت کا باعث ہے اور آخرت میں نجات کا باعث ہے چنانچہ ہمارے بہت سارے بزرگوں نے ویسے تو ساری زندگی لیکن شعبان اور رمضان شریف میں ہمارے طلباء اور فضلاء کو اور ان کے توسط سے دوسرے حضرات کو مختصر عرصے میں قرآن شریف کا ترجمہ اور تفسیر پڑھانے کا اہتمام فرمایا ہے، جس کے بہت ہی عمدہ خوش رنگ اور کامیاب نتائج عقیدے کے باب میں بھی اور عمل کی دنیا میں بھی دیکھے گئے ہیں۔ تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، گفتگو کا حاصل یہ ہے، گو انداز ہر جگہ کا اپنا ہوتا ہے، کام ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ ہے انسانی زندگی کو دین سے آراستہ کرنا اور اس کے لیے کوششیں کرنا۔ اس مجلس میں ہمارے اور بھی بزرگ تشریف فرمائے جامعہ کے اساتذہ ہیں، ہمارے بزرگ اور شیخ جو شیخ المشائخ استاذ الاساتذہ اور استاذ العالم کے مقام پر فائز ہے، حضرت اقدس مولانا عبدالغنی صاحب بارک اللہ فی حیاتہم القیمہ تشریف فرمائے، جو اس وقت پاکستان میں سب سے معمر اور پورے برصغیر میں سب سے عالی سند ہے، یہ بھی اس عاجز اور فقیر اور ہماری ان ٹوٹی پوٹی کوششوں کے لیے تفاعل صالح ہے کہ حضرت حسن اتفاق سے عمرے سے واپسی پر یہاں تشریف فرمائے۔ حضرت جس سن کے فارغ ہے 1932 کے، وہ ہماری پیدائش سے 25 سال پہلے، آپ اندازہ لگایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے اور دیر تک سلامت رکھے کہ ہم مستفید ہوتے رہیں۔ اخیر میں حضرت نصائح بھی فرمائیں گے اور دعا بھی وہی فرمائیں گے۔ پنجاب میں ایک بڑا ادارہ ہے جو 1937 میں قائم ہوا ہے، اور مناظر ملت حضرت مولانا امین صاحب اوکاڑا نور اللہ وبرکاتہ نے بھی مناظرے کا سبق ابتدائی وہیں سیکھا تھا اور پڑھا تھا، اور اخیر تک وہیں تربیت ان کی ہوتی رہی، بلکہ حال ہی میں سب سے آخری تقریر بھی مفصل ان کی وہیں ہو چکی ہے، فقیر والی جو کہلاتی ہے باول نگر میں۔ مجھے بھی چند دن پہلے وہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، وہاں کے ہمارے بزرگ اور محتمم مولانا محمد قاسم صاحب مدظلو کے لائق اور فائق صاحبزادے حضرت مولانا مسعود صاحب تشریف فرمائے، صرف اس عزم سے آئے ہیں کہ آپ تفسیر شروع کر رہے ہیں، میں بھی حاضر ہوتا ہوں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ یہ کتنی بڑی مبارکبادی ہے اور کتنا بڑا اقدام ہے، کتنے دور و دراز کے علاقے سے سفر کر کے کراچی اس لیے تشریف لائے کہ بھائی تفسیر پیر کے دن شروع ہو رہی ہے، میں بھی حاضر ہوتا ہوں۔ ہمارے جامعہ کے قدیم فاضل مولانا محمد فاروق، جنہوں نے یہاں افتا بھی پڑھا ہے اور دور حدیث بھی مجھ سے پڑھی ہے، وہ بھی حسن اتفاق سے اپنے دوست ہمارے عزیز مولانا عبدالحکیم جو فاضل دارالعلوم کراچی ہے ان کے ساتھ تشریف فرمائے۔ اللہ، اور شہر کے علماء میں سے صرف حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب اسکندر جو ہماری مادری علمی کے رئیس ہے، ان کو گزارش کی ہے، وہ 12 بجے تک مصروف ہے، اس کے بعد آنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ باقی تفسیری نشست میں میں مہمانوں کو نہیں بلاتا، کیونکہ یہ کام اکیلا ہے، اول و آخر علماء اور مہمانوں کے بلانے کا مزاج ان لوگوں کو پتا ہے جو کہ یہاں پہلے سے ہیں الحمدللہ، لیکن اس میں صرف ان بزرگوں کو بلایا ہے کہ جن کی آمد خود میری روح اور علم کے لیے روح کی حیثیت رکھتی ہے الحمدللہ۔ مجھ سے قبل ہمارے جامعہ کے استاد مولانا سید صبا احسن نے بہت تفصیل سے ترجمہ اور تفسیر کے اغراض اور محاسن اور معارف بیان فرمائے. میں دو تین باتیں آج عرض کرتا ہوں اور بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل ہوگی. یار زندہ صحبت باقی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہدایت کے سرچشمے دو ہیں. ایک قرآن شریف ہے اور دوسری سنت ہے. سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمر موعود پوری فرما کر دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کی سنت جو آپ کی زندگی حیات مبارکہ اسوہ اقدس کی شکل میں موجود ہے جس کا ایک مصطلح نام سنت ہے وہ آپ کا قائم مقام ہے. اس وقت اگر کوئی کہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے تو وہ بخاری کا بدء الوحی کتاب الایمان ترمذی کی کتاب الطہارت سنن نسائی ابن ماجہ کے مناقب اصحاب بخاری کے مغازی ایمان اور صلات صحیح مسلم کی دیکھ لے بالکل ایسا ہی محسوس ہوگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور ارشاد فرما رہا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے مدینہ منورہ کی زندگی دیکھنی ہے تو صحابہ کا باغ و بہار اعمال دیکھے. ہر صحابی پیغمبر کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام سنت ہے اور آپ کے صحابہ کی جماعت ہے اور پھر درج بدرج علماء کرام ہیں جو ہم تک دین کی امانت اور وحی کا گنجینہ پہنچا چکے ہیں. علماء کرام کو اس لیے دین کا وارث فرمایا, انبیاء کے جانشین فرمایا, العلماء ورثت الانبیاء. بخاری جلد ثانی نعمان بن بشیر کی مرفوع مسند متصل حدیث ہے. لیکن عجیب بات سنو, وہ یہ کہ قرآن کا بدل نہیں ہے, قرآن قرآن ہی ہوگا. چھوٹا بچہ بھی قرآن شریف پڑھے گا اور بڑا بھی پڑھے گا. ایک عام مسلمان بھی قرآن شریف پڑھتا ہے اور امام ابو حنیفہ بھی قرآن مجید ہی پڑھتے تھے اور اسی سے استدلال فرماتے ہیں. کس شان سے پڑھتے تھے؟ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری استسقاء میں ہے اور استخارہ میں. ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں استخارہ ایسا سمجھاتے تھے, کما یعلمنا سورۃ من القرآن, جیسے حضرت قرآن کی ایک ایک سورت ہمیں سمجھاتے تھے. تو اس روایت سے پتہ چلا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سورت صحابہ کو باقاعدہ ضبط کرائی ہے اور سمجھائی ہے اور پڑھائی ہے. حضرت اگر کسی کو دعا دیتے ہیں تو دو دعائیں دیتے تھے, اللہم فقہ فی الدین وعلمہ الکتاب یا وعلمہ التاویل, خدایا اس کو دین کی فقہ اور قرآن مجید کا علم نصیب فرما. عبداللہ ابن عباس کو دعا دی ہے, صحابہ کی جماعت میں ترجمان القرآن بن گئے. عبداللہ ابن عباس کے جو تلامیز ہے, سعید ابن جبیر, اکرمہ, مجاہد, زہاق, عطا, ائمت التفسیر یہی لوگ کہلاتے ہیں جن کے استاذ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ خدایا اس کو دین کی فقہ اور قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا فرما. یہی مجاہد جن سے بخاری آخری حدیث میں عدل کی تفسیر لائے ہیں, قال مجاہد العدل القسطاس العبد بالرومیہ، اس مجاہد کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے اور رجال کے علماء نے کہ عبداللہ ابن عباس سے 30 مرتبہ قرآن مجید اول سے اخیر تک پڑھا ہے،
30 مرتبہ.
اس وقت دنیا میں ایسے لوگ تو ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ استاد سے پڑھا ہو، 3 مرتبہ، 5 دفعہ، 6 دفعہ. مولانا بدر عالم صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے فیض الباری جمع کی، مولانا انور شاہ صاحب سے 6 مرتبہ بخاری پڑھی. لیکن میں نے اپنی زندگی میں کسی عالم کا نہیں سنا ہے جنہوں نے اپنے استاد سے 30 مرتبہ پڑھا ہو. تابعین کا علم کتنا مضبوط ہے، کتنا راسخ ہے. چنانچہ امام بخاری جب تفسیر نقل کرنے لگے تو تمام صحابہ اور ان کے شاگرد موجود تھے، یعنی تفسیر میں ان کی روایتیں پائی جاتی تھی، لیکن انہوں نے انتخاب اس کا کیا عبداللہ ابن عباس کے شاگرد مجاہد کے، وہ ابن عمر کا بھی شاگرد ہے، انس کا بھی ہے، کئی لوگوں کا ہے، لیکن زیادہ تر انہوں نے قرآن مجید عبداللہ ابن عباس سے سیکھا ہے. اور 30 مرتبہ طویل صحبت، طویل ملازمت ہوئی. یہ جو ہماری نشست ہے ترجمہ و تفسیر کی، یہ عجیب ہے، اس میں وہ لوگ بھی شریک ہیں اس سال بھی جو پہلے سال 88 میں شریک تھے، یعنی 13 سال ہے ان کا، لیکن مسلسل آ رہا ہے. اور عجیب بات ہے کہ اس سے سیری نہیں ہوتی. عام طور پر ہمارے بھائی لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے 2 مرتبہ پڑھا، 3 مرتبہ. بھائی 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، دیکھنا یہ ہے کہ چمٹا کتنا ہے اور آپ کتنے بن گئے. طریقہ تو یہ تھا دنیا کے اندر کہ لوگ علوم پڑھ کر کے بھی استاد کے ساتھ چمٹے رہتے تھے. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں ذہبی نے لکھا ہے، اتفق المحدثون علی حفظہ فی الحدیث المعین فی طبقات المحدثین، میں ذہبی لکھتے ہیں کہ محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ امام ابو یوسف حفاظ حدیث میں تھے. یہ ابو یوسف بیمار تھے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ عیادت کے لیے تشریف لائے. امام ابو یوسف کی طبیعت زیادہ ناساز تھی. امام ابو حنیفہ نے محسوس کیا کہ شاید انتقال ہو رہا ہے. فرمایا کہ میں تو یہ گمان کرتا تھا کہ میرے بعد آپ میرے مسند پر بیٹھیں گے، مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ اتنے قلیل العمر ہیں. اور دعا کر کے چلے گئے. خدا کا کرنا تھا، حضرت کی تشریفاوری کی برکت تھی کہ امام ابو یوسف ہوش میں آئے اور طبیعت ٹھیک ہونے لگی. اہل خانہ نے بتایا کہ اسی طرح حضرت الاستاذ امام اعظم تشریف لائے تھے. اچھا کیا فرما گئے؟ کہا ایسا فرمایا. کہا اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مجتہد ہو گیا ہوں. کیا ابو حنیفہ مجھے اپنی جگہ بٹھا کے دنیا مجتہد ہوں نا. جب درد ختم ہوا تو حضرت بیماری سے اٹھ گئے. کچھ دن گزر گئے، ماں ابو حنیفہ نے پوچھا کہ ابو یوسف نہیں آ رہا ہے. لوگوں نے کہا وہ تو درد دینے لگے. کہا بغیر اجازت کے؟ کہاں وہ تو بس آپ نے کہہ دیا کہ ما کنت ظنن، تو میں تو یہ خیال نہیں کرتا تھا کہ میرے سامنے آپ مریں گے اور میرے بعد بیٹھیں گے. امام ابو حنیفہ نے کہا ہمیں یوں بھی آتا ہے اور یوں بھی آتا ہے، اس ٹھیک کرنے بھی آتا ہے. ایک طالب علم کو کھڑا کیا، اس کو کہا کہ جاؤ ابو یوسف کے درس میں اور اس سے 5 مسئلے پوچھو، اور ہر مسئلے میں جب وہ کہے کہ ہاں تو تم کہو اخطا تھا، غلط کہتے ہو، اور جب وہ کہے کہ لا تو تم پھر بھی کہو کہ اخطا تھا. اتنا یقین تھے امام ابو حنیفہ کو کہ صحیح جواب نہیں دے سکے. وہ آیا، وہ مسائل پوچھتے گئے جی. امام ابو یوسف کے درس کے اندر سوال کا وقف ہو گیا تو وہ کھڑا ہو گیا. وہ 5 مسئلے بھی بنقل مفتی وسائل بجمع المتفرقات المسائل میں مولانا عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے 5 کے 5 لکھے. اسی طرح ابن عبدالبر ابن ابی شحنہ نے الغاز کے اندر 5 کے 5 لکھے ہیں. مناقب امام اعظم کے اندر کردے 5 لکھے ہیں. بزازی نے بھی وہ 5 کے لکھے ہیں. نعمان 5 کے 5 لکھے ہیں. سارے تذکر نگاروں نے ان میں سے ایک مسئلہ یہ پوچھا تھا کہ کب دینے گئے تو وہ کہتے ہیں زمان آئے گیا نہیں. امام ابو یوسف نے غور فرمایا کہ بھئی کپڑا تو متقوم اور متقوم چیز جب ضائع ہو جائے تو تاوان دینے چاہیے. کہاں آئے گا تو اس نے کہا اخطا تھا. حضرت نے پھر غور فرمایا اوہو شاید اس شخص کی طرف سے کوئی قصور ہے یا یہ کیفیت امانت کی ہے اس میں زمان نہیں ہے. کہا کہ زمان نہیں آئے گا تو اس نے کہا اخطا تھا. پھر بھی غلط کہتا. تو دوسرا مسئلہ پوچھا کہ نماز فرض سنت سے تو امام ابو یوسف نے غور فرمایا کہ تکبیر تحریم فرض ہے. کا فرض تھا اس نے کہا اخطا تھا. پھر غور فرمایا کہ نہیں رفع یدین جو ہے تکبیر اولا کے ساتھ یہ سنت ہے. سنت سے کا اخطا تھا غلط کہتے. تیسرا مسئلہ یہ ہانڈیا پک رہی تھی اور اوپر سے کوا گر گیا یا چیل گر گیا. یہ جو سالن ہے استعمال کا قابل ہے تو حضرت نے غور فرمایا تو مردار جانور اس میں مر گیا سب پلید ہو گیا. کہ نہ فرمایا اخطا تھا. تو پھر حضرت نے غور فرمایا کہ دیکھ بہت بڑا ہوگا اور جو ہے نا حوض کبیر کے حکم میں ہوگا اور یہ اس میں نسیح منسیہ ہو گیا تو اس لیے پاک ہے. کہا اخطا تھا. اب بھی غلط کہتے. پھر ایک مسئلہ یہ پوچھا کہ ایک خاتون غیر مسلمہ ہے لیکن وہ حاملہ ہوئی ہے مسلم سے اور زچگی میں بچہ پیدا ہونے سے پہلے مرا. ابو حنیفہ کے سوالات ہیں کیسے پیچیدہ ہے کہاں تک فین ہوگی اس کی. تو اس نے کہا کہ وہ تو غیر مسلموں کے ہاں ہوگی. تو انہوں نے کہا اختار تھا غلط کہتے ہو. پھر غور فرمائے کہ اوہو بچہ تو خیر الابوین کا تابع ہے تو باپ مسلمان ہے مسلمانوں کیا ہونا چاہیے. کہا اختا تھا. اب بھی غلط کہتا ہوں. ماں ابو یوسف درس چھوڑ کے سیدھے چل پڑے امام ابو حنیفہ سے پوچھنے کے لیے. حضرت نے جو دور سے دیکھا فرمایا ما جاء بک الا مسألۃ الورٰۃ. صرف کوے کے مسئلے پوچھنے کے لیے آ گئے. یہ آپ کو اس کا جواب نہیں آیا. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ما رأینا متلازمن طویل الصحبہ مع شیخہ. ان جیسے استاد کے ساتھ چمٹے رہنے والا کبھی نہیں. بس آج کے دن توبہ کی اور امام ابو حنیفہ کے درس تک وفات تک پھر کوئی اور درس نہیں دیا. ورنہ نہیں بس علم کامل نہیں ہے. چنانچہ جب امام ابو حنیفہ کا انتقال ہو گیا اور دنیا کے اندر ظاہر ہے مسائل کا رد علماء کرتے ہیں اور یہ دلیل و برہان کی زندگی کی نشانی ہے. جاہل آدمی سمجھ اور رد کر لیا اور رد کر لیا. رد کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے. دیکھ لو مسئلے کا وزن کہاں ہے. تو ابو یوسف سنتے تھے وہاں بغداد میں کہ امام مالک رد کر رہے امام ابو حنیفہ کا اور اوزائی نے بھی رد کیا. تو امام محمد کو بلایا کہا دونوں کا جواب لو کہ امام صاحب کا رد کر رہے ہیں. امام محمد نے کہا کہ مالک کا رد میں نہیں کروں گا میرا استاد ہے میں نے موتا پڑھی ہے اور اوزائی کا اس لیے نہیں کر سکتا ہوں کہ حفظ میں بہت متقن ہے. وہ مقصد یہ تھا کہ کام آپ کا ہے مجھ سے کیوں کرواتے. حسن التقاضی میں لکھا ہے کہ امام ابو یوسف نے خط لکھا ہارون الرشید کے نام کہ 10 دن کی چھٹی چاہیے قاضی القضاۃ کے چیف جسٹس اور ساتھ یہ لکھا اگر رخصت نہیں دیتے ہو تو ہمیشہ کے لیے میں مستفی ہوں مجھے ضرورت نہیں ہے شاہانہ نوکری ہوگی. ودخل بیتہ گھر گئے کتبخانے ہے فما خرج لصلاۃ ولا لجنازۃ ولا لعادۃ ولا لعود الا بعد 10 ایام. 10 دن کے بعد باہر آئے تو اونٹ والوں کو بلا رہے تھے کہ آؤ کتابیں اٹھاؤ. ایک کتاب لکھی 40 جلدوں میں الرد علی سیر المالک. دوسری کتاب لکھی 30 جلدوں میں الرد علی سیر الاوزائی جس کے کچھ حصے ہمارے یہاں بھی موجود ہیں. یہ برکات بتا رہا ہوں. استاد کے ساتھ متلازم رہے تو علم ایسا سہل و آسان ہو گیا جس کی کوئی انتہا نہیں. مدینہ منورہ اور حج کے لیے جب تشریف لے گئے ہارون الرشید سے کہا کہ امام مالک سے کہو مجھ سے گفتگو کر لی میرے استاد کا رد کرتے رہتے. امام مالک نے کبر سنی کا عذر کیا کہ میری عمر ان باتوں کی نہیں. جب ہارون رشید کی موجودگی میں شاہی دعوت کا اہتمام ہوا. آج تک وہ دعوت جاری ہے. یہ 1300 سال قدیم دعوت ہے جو عرفات میں ہوتی ہے. تو آہستہ سے ابو یوسف نے ایک طالب علم سے کہا کہ تم میں ایک نزائی مسئلہ پوچھو جس میں امام مالک ہمارے استاد کا رد کر رہا ہے. تو طالب نے مسئلہ پوچھا امام مالک سے. بادشاہ کے قریب بیٹھے تھے, سامنے مسند پر قاضی القضاۃ ابو یوسف بیٹھے. کہ حضرت نماز میں سے جسو کا کیا طریقہ ہے؟ تو مالک کا مذہب یہ ہے کہ القاف بالقاف والدال بالدال. اگر نقصان ہو گیا, ایک قاف نقصان سے لے لیا, تو قبل السلام دو سجدے. اور اگر دال زیادت سے لیا ہے, اگر نماز میں اضافہ ہو گیا, تو بعد السلام دو سجدے. القاف بالقاف والدال بالدال. امام ابو یوسف نے ایسا غور سے دیکھا, فرمایا فما تقول لرجل وقعت له السورتان. اس شخص کا کیا کرو گے جن سے دونوں باتیں ہو گئی؟ پہلی رکعت میں ضم میں صورت نہیں کی تو نقصان ہو گیا نا. اس کے بعد قائد اول کے اندر درود شریف پورا پڑھ لیا, اضافہ ہو گیا. فسکت مالک فقال ما لهؤلاء الناس يجلسون في بيوتهم ويعترضون على افقه هذه الامه ولا يستطيعون ان يجيبوا عن مساله السجده. ایک سجدہ سہو کا جواب تو کوئی دے نہیں سکتا ہے, یہ حال ہے. اور فرمایا ابو حنیفہ نے تو پورا دین ایسا آسان کیا ہے کہ ہر شخص امام بن سکتا ہے. علم کی برکات, اساتذہ کے احترام. چنانچہ امام بخاری نے اس لیے مجاہد ابن جبر کا قول اختیار کیا کہ انہوں نے اپنے استاد کے ساتھ بہت زیادہ التزام کیا ہے اور طویل صحبت اختیار فرمائی ہے. اور مجاہد کی نشانی کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عرست القرآن علی ابن عباس 30 مرتن. میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے 30 مرتبہ قرآن شریف پڑھایا. یعنی نصاب جو اصل ہے وہ قرآن مجید ہے, بقیہ علوم سب کے سب اس کے تواب ہیں. بعض لوگ نہیں سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ان کے ہاں جو ترجمہ ہوتا ہے اس کی اہمیت نہیں. ہمارے یہاں مدرسے کے اسباق میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جتنے علوم و فنون ہمارے یہاں پڑھائے جاتے ہیں وہ قرآن شریف کے لیے پڑھاتے ہیں. چنانچہ یہ جو آپ کی تفسیری نشست ہے, تو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ جب پڑھاتے تھے تو صرف دیوبند کے فضلاء کے لیے بس. مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ جو ان کے ارشد طلامذہ میں سے تھے, وہ بھی فضلاء کو پڑھاتے تھے کیونکہ وہ بات آسانی سے سمجھتے ہیں, سہولت بھی ان کو, ضرورت بھی زیادہ ہے. بعد میں دیکھا گیا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ طالب علم کتابیں شروع کر لیتا ہے اور وہاں تک پہنچتے ہی نہیں. آفات بہت زیادہ ہے, زمانے میں فساد زیادہ ہو گیا. پھر یہ دیکھا گیا کہ اور لوگوں نے القرآن القرآن کے نام پر فتنہ انکار حدیث آگے بڑھایا ہے. فتنہ انکار حدیث کا نام ہمارے ملک میں القرآن القرآن, یہ القرآن القرآن جتنے ہیں سب منکرین حدیث ہیں. تو ہمارے بزرگوں نے اجازت دے دی کہ اسکول کے لڑکے, کالج والے, یونیورسٹی والے, پروفیسر, ڈاکٹر, دنیا کی زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے, وہ بھی آ کے بیٹھے. کیونکہ ان درسوں کا یہ پہلا کام ہے کہ لوگوں کا ایمان بچ جائے, یہ یاد رکھیں. سیکھنا اور بہت بڑا عالم بننا وہ تو کسی باشد کوئی ہوگا, لیکن پہلا کام یہ ہے کہ جب قرآن شریف کا ترجمہ و تفسیر پوری تابانیت و توجہ کے ساتھ سن لیتا ہے تو کوئی اس کو شکار نہیں کر سکتا ہے. میں نے اس دن مثال دی کہ ہمارے یہ نئی روشنی کے احباب کتنے آسانی سے شکار ہوتے ہیں. ہمارے یہاں محلے میں ایک بہت بڑا لکھا پڑھا آدمی تھا, بہت بڑی ڈگریاں اس کے ساتھ نام کے ساتھ ایسی 200 صفحے میں لگتی تھی. ایک دن میں نے فجر کے بعد درس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا مسئلہ بیان کیا, انی متوفی کا پر. تو جب درد ختم ہوا مجھے کہتا ہے کہ آج تو بیان صحیح نہیں ہوا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ہے مولانا اشرف علی صاحب نے بیان القرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں, اور جو کہتے ہیں کہ زندہ ہے یہ یہود ہے. میں نے کہا کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا, میں نے کہا بابا یہ جو تم بیان القرآن دیکھتے ہو یہ کہیں محمد علی لاہوری قادیانی کی تو نہیں ہے؟ اس نے کہا اچھا میں دیکھ کے آتا ہوں. آدھے گھنٹے بعد آئے جی وہ بات وہی نکلی جو آپ نے کہی, سورۃ آل عمران انی متوفی تک سٹڈی ہو گئی ہے لیکن یہ پتہ نہیں کہ اشرف علی صاحب کی ہے یا مرزائی کی لکھی ہوئی ہے. مولانا کے نام پر, تفسیر کے نام پر انہوں نے کتاب لکھی. ہمارے جہانگیرے میں ہمارے نثار خان نے کہا نا کہ میرے والد صاحب استاد مولانا فضل علی سے کبھی کبھی لڑتے تھے, تو میں نے پوچھا کیوں؟ کہا وہ کہتے تھے حدیثوں کا زیادہ حوالے نہ دیا کرے. تو میں نے پوچھا کہ وہ کیا دیکھتے تھے؟ کہ معارف القرآن. ہمارے جو احباب بیٹھے تھے کہ معارف القرآن تو اچھی تفسیر ہے. میں نے کہا معارف القرآن پرویز نے لکھی ہے, یہ وہ دیکھتا ہے. غلام احمد پرویز کی تفسیر کا نام ہے معارف القرآن. یہ دیکھے ذرا, مفتی عمر شفیع صاحب کی معارف اور مولانا ادریس کے معارف پر لکھیے تاکہ اس کے دیکھنے کے بجائے ایک علماء سے کٹا پٹا آدمی وہ دیکھے, یہاں تک ڈوب چکا ہوگا ضلالت میں, پر اسے کھینچ کے لانا کوئی آسان کام نہیں ہوگا. تو جس شخص نے مجھے بتایا اس کا باپ تو مر چکا تھا اس نظریے پہ, بیٹا بچ گیا جب میں نے کہا یہ تو کافر اور مرتد کی کتاب ہے. اس کے تو مشرقی اور مغربی دونوں پاکستان کے علماء نے متفق فتوا لکھا ہے کہ منکر حدیث کافر مرتد اسلام سے خارج. بعض لوگ اس سے بھی بڑے خفا ہوتے ہیں ہمارے دوست, او ہو ہو کافر کے لیے, او ہو ہو. عجیب بات ہے, ان کے گھر سے اگر کوئی چوری کر لے تو اس کو چور کہنا پڑتا ہے, اگر ان کے دفتر سے کوئی کرسی اور میز چوری کر لے تو یہ اس کو چور نہیں کہتے, کیا اس کو کیا کہتے؟ اپنا افسر کہتے. ان کے ہاتھ سے اگر کوئی گڑی اتارے نا تو کہتے کیوں چوری کر رہا. لیکن اسلام کے عقائد و اعمال کو اگر کوئی لوٹ چکا ہے نا تو اس کو کچھ نہ کہا. خیر اسلام بہت بڑا ہے, اس کا کچھ نہیں بگڑتا. بھائی یہ تو دین کے ساتھ تمسخر ہے اور مذاق اڑانا ہے. دین کی سرحد متعین ہے, دین کے اصول اور فروع قواعد اور ضوابط موجود ہیں, اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے. یہ جو کٹ چکے ہیں یہ کون لوگ تھے؟ یہ مرزا غلام احمد اور غلام احمد پرویز اور یہ سارے نیاز فتح پوری اور سر سید, یہ سارے کون لوگ ہیں؟ یہ ہندوستان کے علماء سے پڑھ چکے ہیں لیکن یہ صراط مستقیم چھوڑ گئے. آج ان کا نام مسلمانوں کی فہرست میں نہیں ہے. ہمارے ہاں علم آزادی رائے کو نہیں کہتے ہیں, ہمارے ہاں علم احتیاط رائے کو کہتے ہیں. رائے کی آزادی یہ تو پیدر آزاد لوگوں کا کام ہے. رائے کی آزادی کے لیے تو انہوں نے اپنے سامنے سے دو دیواریں ہٹائی. دو دیواریں ایسی کھڑی ہے کہ جب تک وہ موجود رہے گی کوئی ضلالت نہیں کر سکے گا. ایک اعتماد علی الحدیث اور دوسرا اتباع الفقہ. اعتماد علی الاجتہاد, یہ دو حصار ہیں. یہ جو مدرسہ ہے نا اس کے دیکھے ارد گرد باؤنڈری ہے, ایک گیٹ وہاں لگا ہے ایک گیٹ وہاں لگا ہے. اس سے لوگ آ جا سکتے ہیں, سب صحیح لوگ ہیں, لیکن جیسے ہی محسوس ہوا کہ کوئی دیوار پھلانگ رہا ہے یا بند گیٹ توڑ رہا ہے تو جتنے موجود لوگ ہوں گے وہ سب گھبرا جائیں گے کہ کوئی خطرہ پیدا ہوا ہے. تو حدیث کا انکار اور فقہ کا انکار اسلام کے موجودہ ہیئت کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا ہے. ہر مومن اور ہر مسلم دونوں طریقوں سے پابند ہے. پیغمبر نے فرمایا ہے تو حدیث دکھاؤ. تو کہا حدیث کی ضرورت نہیں, یہ بعد میں آئی ہے, لوگوں نے لکھی. معاذ اللہ, بھئی لوگوں نے لکھی ہے, لوگوں نے بنائی تھوڑی. قرآن شریف کراچی میں چپ رہے ہیں, کراچی والے بنا تھوڑی رہے. اور پھر حدیث کا یہ مطلب اس طرح ہے, معنی الحدیث یہ فقہ کا کام ہے اور فقہا کا. بھئی ایک آدمی روایت پڑھ رہا ہے, ہاں امام شافعی رحمت اللہ علیہ سفر سے واپس آئے تو علماء جمع تھے. انہوں نے کہا آپ نے حدیث پڑھ لی؟ کہا کہ حجاز کی جتنی حدیثیں تھی وہ میں پڑھ چکا ہوں. اور امام شافعی نے کہا کہ حدیث پڑھنا کمال نہیں ہے، ہمارے ہاں حدیث سمجھنا کمال ہے. تو انہوں نے یہ روایت پوچھی کہ رد الطیور علی اقفاص سے ہے، اور ترجمہ اس طرح کیا کہ جب پرندہ اڑ جائے نا اچھا پرندہ تو قسمت اچھی ہو گئی. امام شافعی نے غور سے دیکھا لا حول ولا قوۃ، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بدفعلی کی کوئی حقیقت نہیں، یہ مطلب ہے حدیث. انا تطیرنا بکم کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے آپ کی وجہ سے پرندے پکڑے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ بدفعلی پکڑتے ہیں. قال طائرکم معکم، اب مجتہد ہے نا، فوراً روک لیا. اور تو صرف حدیث نہیں آئی ہم تک بلکہ حدیث سمجھانے والے لائے ہیں. اس سمجھ حدیث کی اس سمجھ کو اور فہم کو ایک علمی زبان میں اجتہاد اور فقہ کہتے ہیں. چنانچہ امام ابو جعفر طحاوی رحمت اللہ علیہ نے شرح معانی طحاوی کے علاوہ ایک اور کتاب لکھی، اس کا نام ہے شرح مشکل الاثار. اس کے مقدمے میں امام طحاوی نے کہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ احادیث بیان کرتے ہیں اور معنی بالکل غلط لیتے ہیں، تو میں ڈر گیا کہ کئی اسلام کی ہیئت قضائیہ کو نقصان نہ پہنچے، تو میں نے ایک کتاب لکھنی شروع کی، اور وہ کتاب موجودہ طحاوی سے بڑی ہے، 16 جلد ہو گئے ہمارے کتب خانے میں موجود ہے، شرح مشکل الاثار. کہ آیا اس حدیث کا یہ معنی ہے اور اس معنی کا توافق و توارث کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اور ہم ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. بھائی دیکھ تو لیتے ہیں لیکن عالم کی نگرانی میں. چنانچہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان القرآن کے شروع میں جو بیان القرآن کے لیے اصول لکھے، ایک قاعدہ یہ لکھا ہے کہ میری خواہش و آرزو ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جس نے عقائد نہیں پڑھے ہیں اور میرا یہ ترجمہ اور تفسیر دیکھنا چاہے تو کسی عالم کی نگرانی میں مطالعہ کرے. چنانچہ وہ مشہور شخص ہندوستان کا ڈپٹی نذیر احمد، نیک آدمی تھے لیکن یہ ڈپٹیوں کا کام نہیں ہے، یہ مولویوں کا کام ہے. اس نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور ترجمہ یہ کیا کہ قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کی ماؤں کے ساتھ پکارے. امام کو اس نے ام کی جمع بنایا، اس کو پتہ نہیں کہ ام کی جمع امہات ہے اور امام کی جمع ائمہ ہے. آیت کا مطلب تو یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر فرقہ اپنے مقتدا کے ساتھ آئے گا، لیکن اس نے کہا کہ لوگوں کو ماں کے، اب تک یہ روایت لوگوں میں گردش کر رہی ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا. زاہدی نے اور ابن قیم نے اور ابن الجوزی نے اور سیوطی نے اور قاری نے اور تمام دنیا نے لکھا کہ موضوع و مغزوب روایت ہے. میں نے اس پر مقالہ بھی لکھا ہے. چنانچہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الدعوات میں ایک باب قائم کیا ہے استیزان میں، اور اس باب کا عنوان ہے باب ان الناس یدعون بآبائے، یہ باب ہے کہ لوگ باپ کے نام سے پکارے جائیں گے. مطلب یہ ہے بخاری تو سارے لوگوں سے اس میں جھگڑتے نہیں نا، قابل لوگوں کی لڑائی تو بڑی علمی ہوتی ہے کہ عالم سمجھ لے گا کہ جب لوگوں کو باپ کے نام سے پکارا جائے گا تو ماں کے نام سے پکاری جانے والی روایت جھوٹی اور وضع ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے اس. علم کا تو یہ حال ہے، بڑی بڑی درسگاہیں آپ دیکھو اس پہ لکھا ہوتا ہے اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو گوچین جانا پڑے. قال ابن حبان باطل لا اصل له، اس کے وضع اور کذب پر اتفاق ہے، یہ دروغ ہے. جب ایک ادارے اور یونیورسٹی کے سامنے دروغ لکھا ہوا ہے پیغمبر کی طرف منسوب کر کے، تو اس کے اندر علم کا کیا حال ہو. قیاس کن زگلستان مم بہار مرا، ہمارے ہاں صرف ترجمہ نہیں ہوتا اور نہ صرف تفسیر ہوتی. الحمدللہ ہم قرآن شریف کے درس میں اپنی بساط کے مطابق اللہ تعالی کی دی ہوئی توفیق سے پورا دین سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک حد تک اللہ نے ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائی. یہ اللہ کا احسان ہے اور اس کی نعمتوں کا تشکر اس کے پاس ہے، اس کی مہربانی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ترجمہ اور تفسیر، اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے اکابر کر چکے ہیں اس سے بہتر قیامت تک کوئی نہیں کر سکے. نہ ان جیسے تقویٰ ہے، نہ ان جیسا دقیق علم ہے، نہ ان جیسی فصاحت و بلاغت ہے. وہ تو ایک شان تھی، ایک جماعت تھی فرشتوں کی جو چل بسی. ہمارے زمانے میں کچھ کام بڑھ گیا ہے، کچھ فتنے نئے نکلے. فتنہ اس کو کہتے ہیں جس کا رنگ نیک ہو اور کام غلط ہو، اس کو فتنہ کہتے ہیں. شیر اگر کسی کو کاٹے نا، اس کو فتنہ نہیں کہتے. گائے جب سینگ مارے کہتے ہیں یہ کیا فتنہ ہے، کیوں بھی گائے کا کام مارنا تھوڑی. فتنے کو سمجھنا بھی آسان کام نہیں، یہ بھی تفسیر میں ہوگا کہ فتن کس کو کہتے ہیں. ہر مخالف کو فتنہ نہیں کہتے ہیں کہ ایک شخص سے ہم ناراض ہیں، فتنہ نہیں، کام اس کا دین کا ہے. نہ ہمارا ہر دوست درست ہوگا، ہے دوست لیکن کام دشمنوں والا کر رہا. فتنوں سے بچنا، اللہ نے کتاب بھیجی ہے قرآن کریم، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس کے لیے اللہ رب العالمین نے محفوظ فرمائی ہے. قرآن کریم جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ اس کا بدل نہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، سے تو یہی معلوم ہوا نا کہ یہی قرآن جو میں نے نازل کیا ہے اس کو بچا کے رکھوں گا. توریت انجیل زبور کا جب نمبر آیا تو فرمایا کہ علماء کرام جو وہاں کہنا بمستحفظوا من کتاب اللہ، وہ خیال لگ، وہ مولوی صاحبان خیال لگ. تو مولوی صاحبان کیا خیال لگ سکتے؟ مولویوں کا کام نہیں ہے، نہ اخبار کا ہے، نہ رحبان کا ہے، نہ اس امت کے علماء کا ہے. امت کے علماء وہ بھی قرآن کی وجہ سے محفوظ ہے، یاد رکھنا. ہم نے قرآن کی خدمت نہیں کی، قرآن مجید کی وجہ سے ہم زندہ ہیں الحمدللہ. ہمارے اکابر اور اسلاف جنہوں نے پوری پوری زندگی قرآن و سنت پر قربان فرمائی ہے، قرآن کے اس جلیل القدر مشن و تحریک کی وجہ سے آج وہ آفتاب. ہمایوں نے شعر نہیں پڑھا کہ آفتاب و ماہتاب علم انور شاہ ہے. اگر کوئی پوچھے کہ انور شاہ صاحب دیوبند کے علماء میں زیادہ بڑا مولوی کیوں ہے، تو آسان جواب ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اب تک 200,000 تفاسیر قرآن کی لکھی گئی. کتنی؟ 200,000. کہتے ہوئے بھی ذرا دماغ رک جاتا ہے. اور فرماتے تالا تو اکثر رہا. یتیمۃ البیان صفحہ 147، ہمارے استاد حضرت اقدس مولانا لطف اللہ صاحب کے حوالے سے مولانا بنوری نے نقل کیا. قال علی صدیقی الزکی محمد لطف اللہ الفشاوری ناقلا عن امام العصر شیخنا مولانا انور شاہ الکشمیری قد بلغت تفاسیر القرآن الى 200,000. 200,000 تک پہنچی. جس شخص کو یہ اطلاع ہو کہ 200,000 تک تفاسیر پہنچی اور وہ کہتا ہے کہ میں نے 100,000 سے زیادہ دیکھی ہے، اس کو دنیا انور شاہ کی. شورش نے صحیح کہا تھا نا کہ یہ جہان فانی ہے، کوئی بھی شے لا فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں. الحمدللہ. چنانچہ حضرت نے جو تفسیر فرمائی ہے فیض الباری میں، اور حضرت نے جو قاعدے لکھے ہیں مشکلات القرآن کے نام سے، اہل علم اس کو دیکھیں، اور ممتازین طلباء اور ہمارے دوست جو ممتاز طریقے سے پڑھتے ہیں ان کو میں اخیر میں بطور انعام کے پیش کروں گا. پتہ چلتا ہے کہ فخر رازی اور غزالی بھی آج دنیا میں زندہ ہوتے تو بہت ساری چیزوں کی اصلاح فرما لیں. اللہ نے ایسی بسیط اور عمیق اور کامل اور بالغ نظر عنایت فرمائی. آیت من آیات اللہ فی جمیع العلوم والفنون. تو عرض یہ ہے کہ معیار جو حیات کا ہے وہ قرآن شریف. یہ تو مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی انعام فرما کر کے سمجھ عطا فرمائی، ورنہ قرآن کا احسان تو سارے جہان پر ہے. کیونکہ جب تک اس جہان میں قرآن شریف موجود ہے تو یہ جہان رہے گا. اور مقدسی نے تذکرہ کے اندر اس کو متواتر کہا ہے کہ یہ روایت بھی متواترات میں سے. بھائی دنیا میں بہت فرقے اور فتنے ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، لیکن قرآن ہر جگہ ایک ہے.